عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطبے سعودی اور بحرینی حکومتوں کے مظالم پر انسانی حقوق کی پاسداری کے دعوے دار مغربی ملکوں کی خاموشی کی مذمت۔ اصفہان میں بچوں کی فلموں کے بین الاقوامی میلے کی اختتامی تقریب، منتخب ایرانی اور غیر ملکی فلموں کے لیے انعامات اور تمغوں کا اعلان، اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدگی اور بے چینی۔ مظفر وانی کی برسی پر حالات بگڑنے کا خدشہ، وادی میں سیکیورٹی انتظامات بڑھا دیے گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تہران کے خطیب جمعہ نے مغربی ممالک کی جانب سے انسانی حقوق کے دعووں کو کذب محض اور دکھاوا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے ادارے آل سعود اور آل خلیفہ کے جرائم پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی نے نماز جمعہ کے خطبوں میں امریکہ کی جانب سے سعودی عرب اور بحرین کی ہمگیر حمایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آل سعود اور آل خلیفہ حکومتیں امریکی صدر ٹرمپ کی مرضی اور حمایت سے عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے کہا کہ بحرین، یمن اور سعودی عرب کے الشرقیہ علاقے کے عوام پر بے انتہا مظالم کیے جا رہے ہیں، اور عالمی برادری کی خاموشی کے باعث ان علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال افسوسناک ہو گئی ہے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے نائجیریا کی تحریک اسلامی کے سربراہ آیت اللہ ابراہیم زگزکی کی حراست جاری رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس ملک کے حکام سے ان کی گرفتاری کا سبب بتانے کا مطالبہ کیا۔ حجت الاسلام صدیقی نے ایران کی عدلیہ کے حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے جرائم کا مسئلہ اٹھائے اور دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز بلند کرے۔ بچوں اور نوجوانوں سے متعلق فلموں کا عالمی میلہ مرکزی ایران کے شہر اصفہان میں ختم ہو گیا۔ فلمی میلے کے دوران مختلف فلموں کا جائزہ اور بہترین فلموں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ بچوں اور نوجوانوں کی فلم ڈوائل کو بہترین کہانی کا ایوارڈ دیا گیا۔ فلم کے ڈائریکٹر محمد رضا خیرتمند نے اس فلم پر اعزازی ڈپلوما بھی حاصل کیا۔ شارٹ اور ہاف شارٹ کارٹون فلم کے شعبے میں صادق جوادی کی بنائی ہوئی کارٹون فلم ایک دن کے خواب کو اعزازی سند دی گئی۔ روسی ہدایت کار پال اسمیرنوف کی فلم میرے دادا چیری کے درخت تھے کو بہترین شارٹ کارٹون فلم کا اعزاز حاصل ہوا۔ جاپانی ہدایت کار ماکوتو ناکامورا کو چیری اور چیری نامی کارٹون فلم پر بہترین ہدایت کاری پر زرین تتلی ایوارڈ دیا گیا۔ حزب المجاہدین کے سابق کمانڈر برہان مظفر وانی کی برسی کے موقع پر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں 20,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی سیکیورٹی اہلکاروں نے گزشتہ برس 8 جولائی کو ہونے والی ایک جھڑپ کے دوران حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان مظفر وانی اور ان کے دو ساتھیوں کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ مظفر وانی کی برسی کے موقع پر کشمیر میں 20,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ کشمیری رہنماؤں اور حزب المجاہدین کے کمانڈر سید صلاح الدین کی اپیل پر سنیچر سے ایک ہفتے تک بڑے پیمانے پر مظاہروں کی کال کے بعد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی حکومت نے مظاہروں کو روکنے کے لیے 21,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا ہے۔ حکومت نے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کو جمعے سے اپنی خدمات روک دینے کا حکم دیا ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقے قطیف میں ہونے والے دھماکے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ریاض میں وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطیف کے علاقے المصرہ میں پولیس کے گشتی دستے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ منگل کے روز بھی مشرقی سعودی عرب کے علاقے المسورہ میں سعودی فوج کی ایک گاڑی پر مسلح افراد کے حملے میں ایک سعودی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ المسورہ ٹاؤن سعودی عرب کے مجاہد عالم دین آیت اللہ نمر باقر اور نمر کی جائے پیدائش ہے۔ یمن پر تازہ سعودی جارحیت میں متعدد عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ یمنی فوج اور عوامی رضاکاروں کے جوابی حملوں میں بہت سے سعودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یمن فوج اور عوامی رضاکاروں نے سعودی جارحیت کے جواب میں سرحدی شہر اسیر کے علاقے المسیال میں سعودی فوجیوں کی ایک ٹولی کو توپ خانے سے نشانہ بنایا ہے۔ نجران کے علاقے میں واقع العش کے فوجی اڈے پر بھی یمنی فوج اور عوامی رضاکاروں نے گولہ باری کی ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکاروں نے صوبہ تاز کے علاقے حیفان میں بھی سعودی اتحاد کے متعدد ٹھکانوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سمین، آستانہ مذاکرات کا 5 دور ختم ہو گیا۔ جب ہم نے آستانہ مذاکرات کے حوالے سے امریکہ کی سازشوں کے بارے میں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی تجزیہ نگار جناب علی شہباز سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا،
اگر شام کی صورتحال کا اگر جائزہ لیں، امریکہ کو گزشتہ 6 میں سوائے شکست کے اور ناکامی کے اور کچھ نصیب نہیں ہوا۔ امریکہ ایڑی چھوٹی کا زور لگایا تاکہ بشار اسد کی جو قانونی اور مشروع حکومت ہے اس کا تختہ الٹ دے، لیکن امریکہ کے تمام ہتھ کنڈے ناکامیاں ہو گئے۔ ہر قسم کا اسلحہ ہم کو فراہم کیا اور ہر قسم کا الزام لگایا بشار اسد پہ، حتیٰ کہ امریکہ بعض موقعوں پر خود براہ راست حملے کیا، جس کے بعد بھی امریکہ کو ناکامی کا علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ اسی لیے آستانہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، امریکہ اس کو بالکل کم رنگ بتانا چاہ رہا ہے۔ امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایران، روسی، حتیٰ کہ ترکی موجود ہو چکا ہے۔ ترکی کو کوئی اور چارہ نہیں ہے، ترکی جو ہے سمجھ چکا ہے کہ اب اس میں شام میں اس کا کچھ چل نہیں سکتا، حالانکہ ترکی بھی بہت ہی ایڑی چھوٹی کا زور لگایا بشار اسد کی حکومت کا تحفہ لڑنے کے لیے۔ جو ہے یہ مذاکرات، حالانکہ ان کو 70% کامیاب تو کہہ نہیں سکتے، لیکن جو ہے پھر بھی بہتر ہے جو موجودہ صورتحال ہے اس سے، جو جنگ و جدل کا جو میدان جو گرم تھا، کاردار گرم تھا۔ امریکہ کو اور چارہ نہیں رہا کہ ابھی حال ہی میں ابھی جو لیٹسٹ یعنی مثلاً جو تازہ ترین ہم کو اطلاعات یا گزارشات جو حصول ہوئے ہیں اس کے بنا پر، شام کی فوجوں نے جو جنوب کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے عراق کے بارڈر پہ تسلط جمع دیا کہ جو بارڈر خانہ کے 300 کا فاصلہ ہے یہ، لیکن بیچ میں جو شام اپنا جو آزاد کروا کر اپنے فوجوں کو مسترد کر دیا، تو امریکہ کے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہا۔ لہٰذا امریکہ صورتحال کو سامنے رکھتا ہوا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ آستانے میں جو مذاکرہ جو ہو رہے ہیں روس اور ایران جانب سے، اور ترکی بھی اس میں شامل ہے، یہ بالکل اس کو کم رنگ ہے یا ناکام ہے یا مسئلے کا نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ ایک بات یہاں کہتا چلوں کہ جنیوا میں جو مذاکرہ جو امریکہ کرانا چاہتا ہے بالکل شدید طریقے سے ناکام ہو گئے۔ اب ہاں، جو امریکہ کی طرف سے جو اپوزیشن فگرز ہیں، اپنے آپ کو جو اپوزیشن کہتے ہیں، وہ کچھ اپنے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا بھی کچھ جو ہے، حالانکہ سوریا کے شام کے اندر ان کا کوئی موقف ہی نہیں ہے۔ اصل اپوزیشن تو وہی ہیں جو بشار اسد کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پہ تیار ہیں، آمادہ ہیں، اور مذاکرات کے ذریعے سے شام کے بحران کو حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا جو نام جہاد جو اپوزیشن ہے، حالانکہ یہ بھی دہشت گرد ہیں، تو یہ لوگ جو ہے اپنی کچھ اڑ دکھانا چاہ رہے ہیں، اپنی حد درمی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ہے کامیاب ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اور یہ آستانے کے مذاکرات اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی توقع یہ دعا بھی ہے کہ شام کی صورتحال بہتر ہوگی اور امن بسار ہوگا، لوگ جو ہے اس بحران سے نجات پائیں گے۔
روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شام میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں داعش اور جبہت النصرہ جیسے گروہوں کی نابودی سر فہرست ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ جان ایون لودریان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ شام میں داعش اور جبہت النصرہ سمیت تمام دہشت گرد گروہوں کی نابودی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شام میں ایسے تمام گروہوں کا خاتمہ چاہتے ہیں جن کے نام دہشت گردی سے متعلق اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ شام میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے ساتھ ساتھ انسانی مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سرگئی لاواروف نے مزید کہا کہ روس شام میں تمام سیاسی، نسلی اور مذہبی گروہوں کے درمیان ہمگیر مذاکرات کے عمل کو تیز کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ شام کے علاقے خان شیخون پر کیمیائی حملے کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ عالمی کمیٹی کو سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ اور کیمیاوی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کرنے والی عالمی تنظیم او پی سی ڈبلیو پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین ایڈمونڈ میولٹ نے سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ بعض ملکوں کی جانب سے تحقیقات پر براہ راست اور بالواسطہ دونوں طریقوں سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر اس کمیٹی کی رپورٹ مغربی ممالک کے خواہشات کے مطابق نہ ہوئی تو وہ اس کی توثیق نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ اور او پی سی ڈبلیو کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی اکتوبر کے وسط میں خان شیخون حملے کے بارے میں اپنی تحقیقاتی رپورٹ سلامتی کونسل کو پیش کرے گی۔ ترکی کے صدر نے یورپی یونین میں ترکی کی رکنیت کے بارے میں مذاکرات روکے جانے کے یورپی یونین کے فیصلے کو غیر اہم قرار دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ یورپی یونین میں ترکی کی رکنیت کے بارے میں مذاکرات روکنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اردوغان نے کہا کہ وہ گروپ 20 کے رکن ممالک کے اجلاس میں جرمن چانسلر سے ملاقات میں یورپی یونین میں رکنیت کے لیے مذاکرات روکے جانے کے بارے میں یورپی پارلیمنٹ کے فیصلے پر کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ یورپی پارلیمنٹ نے جمعرات کو مطالبہ کیا ہے کہ اگر انقرہ حکومت آئین تبدیل کرے گی تو یورپی یونین میں ترکی کی رکنیت کو معلق کر دیا جائے گا۔ صہیونی حکومت کی جانب سے یونیسکو سے ہولوکاسٹ کی بھینٹ چڑھنے والوں کے احترام میں ایک منٹ کی خاموشی کے مطالبے پر کیوبا نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق یونیسکو میں کیوبا کے نمائندے نے ملت فلسطین کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جرائم پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسرائیلی جرائم کی بھینٹ چڑھنے والوں کے احترام میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے۔ یونیسکو میں موجود دیگر ممالک کے نمائندوں نے کیوبا کے نمائندے کے بیان کا پرزور خیر مقدم کیا اور اس کی بھرپور تائید کی ہے۔ ہولوکوسٹ کے افسانے کا اسرائیل کے قیام اور مغربی حکومتوں اور عالمی صہیونزم کے مفادات کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور کسی کو ہولوکوسٹ کے حقائق کے بارے میں بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ منظم دہشت گرد گروہوں کے حوالے سے پاکستان کے دعوے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گرد گروہ من جملہ تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار، داعش، حقانی گروپ اور القاعدہ کا پاکستان میں کوئی منظم نیٹورک نہیں ہے۔ نفیس زکریا نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں حقانی گروپ کی موجودگی کو افغان حکومت کا دعویٰ قرار دیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس قسم کے دعوے بحران کھڑا کرنے کے مقصد سے سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے سیاسی اور سیکورٹی حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں منظم دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے بارے میں وزارت خارجہ کے ترجمان کے دعووں اور اس ملک کے فوجی اور سیکورٹی اداروں کے حکام کے مواقف میں ٹھوس اختلافات رائے پایا جاتا ہے۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے قبائلی علاقوں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تحریک طالبان کے دہشت گرد گروہ موجود نہیں ہیں تو کیوں پاکستان کی فوج نے دو اہم فوجی کارروائی من جملہ ضرب عزم اور رد الفساد آپریشن اس گروہ کے خلاف انجام دیے ہیں، اور ان آپریشنز کی کامیابی پر فخر کیا جاتا ہے اور ان کو فوج اپنے کارناموں میں تحریر کرتی ہے۔ حقانی دہشت گرد گروہ بھی سرحد پار سے کارروائیاں کرتا ہے، منظم انداز میں پاکستان کی سرحدوں سے باہر اپنی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے، اور افغانستان اور امریکہ کی حکومتیں اس گروہ کو پاکستان کی فوج کے خفیہ ادارے ISI کی دست پروردہ قرار دیتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹ ورک ISI کے لیے کام کرتا ہے۔ امریکہ کے ایک بین الاقوامی اسٹریٹجک تحقیقی ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان دہشت گرد گروہ تحریک طالبان اور حقانی گروپ کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، اور یہ بہت بڑا خطرہ شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں داعش دہشت گرد گروہ کی موجودگی کو اسلام آباد کے حکام مسترد کرتے ہیں، اور پاکستان میں داعش کی موجودگی کے بارے میں بھی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ملک میں فرقہ پرست دہشت گرد گروہوں من جملہ لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، جبکہ ان گروہوں کی ہی جانب سے پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردانہ حملے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گرد گروہ لشکر جھنگوی نے داعش دہشت گرد گروہ کے سرغنہ کی بیعت کا اعلان کر کے پاکستان میں داعش کے مددگار گروپ کے عنوان سے کارروائیاں انجام دی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعت جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر اس بارے میں کہتے ہیں کہ دہشت گرد گروہ داعش نے پاکستان کے اندر اپنی جڑیں پیدا کر لی ہیں، اور پاکستان کے بعض دہشت گرد گروہ ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے نہایت ہی خطرناک ہیں۔ اگرچہ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے ادارے نے جماعت الاحرار اور لشکر جھنگوی کا نام اس ملک کی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے، اور اس فہرست میں دہشت گرد گروہوں کی مجموعی تعداد 63 تک پہنچ چکی ہے، لیکن ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس اقدامات انجام نہیں دیے جاتے۔ پاکستان میں دہشت گرد گروہ القاعدہ کی موجودگی کے بارے میں ٹھوس معلومات موجود نہیں ہے، لیکن اکثر تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ پاکستان میں اس دہشت گرد گروہ کی سرگرمیوں کا نہ ہونا اس ملک میں القاعدہ کی شکست اور نابودی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں اکثر چھوٹے دہشت گرد گروہوں کو دہشت گرد گروہ القاعدہ کی شاخیں قرار دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ عالمی اور علاقائی سطح پر پاکستان کی حکومت کے لیے ایک اہم ترین چیلنج دہشت گرد اور فرقہ پرست گروہوں کی حمایت اور ان سے تعاون کرنے کا الزام ہے، اور اس الزام نے عالمی سطح پر پاکستان کے مقام و منزلت کو مخدوش کر دیا ہے۔ پاکستان کی حکومت کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کو اچھے اور برے دہشت گرد گروہوں میں تقسیم کیے جانے نے دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی میں اسلام آباد حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، اور پاکستان کے اس رویے پر شدید تنقید بھی کی جاتی ہے۔ افغانستان کے صدر کے دفتر نے حال ہی میں پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت پاکستان اچھے اور برے دہشت گرد گروہوں کی تقسیم کے بغیر ان کے خلاف فوری اقدامات انجام دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں منظم دہشت گرد گروہوں کے موجود نہ ہونے کے حوالے سے پاکستان کی حکومت کے حکام کے دعوے ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف مقابلے کے لیے اسلام آباد حکومت کی ذمہ داریوں کو کم نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی طرف سے اس قسم کے دعووں کا سامنے آنا بھی اس ملک پر بڑھنے والے مسلسل بیرون دباؤ کو کم کرنے کے دائرے میں سمجھا جا رہا ہے۔ سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا، اور اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔